بسم الله الرحمن الرحیم. سند کے سلسلے میں گفتگو شروع ہوئی ہے، اس میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد محترم حضرت حمیدی کے حالات بیان ہوئے. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان. اب سمجھو کہ امام حمیدی کے جو استاذ ہے جن کا نام سفیان ہے، یہ کون سفیان ہے؟ حدیث شریف کی سند میں دو سفیان زیادہ مشہور ہیں، ایک سفیان ابن عیینہ اور دوسرے ہیں سفیان ثوری. یہاں پر مراد ہے حضرت سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ تعالی. یہ سفیان ابن عیینہ ہیں، یہ بھی مکہ المکرمہ کے رہنے والے ہیں، مکی ہے، اور ان کے متعلق دو باتیں ہیں. بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ تابعین میں سے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ یہ تبع تابعین میں سے ہیں، دونوں طرح کا قول ہے. 198 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. ایک 98 ہجری کے اندر حضرت سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ کی وفات ہوئی ہے. ان کے استاد ہے حضرت یحییٰ ابن سعید. تو امام حمیدی کے استاد حضرت سفیان، حضرت سفیان کے استاد حضرت یحییٰ ابن سعید الانصاری. ان کا پورا نام اس طرح ہے، یحییٰ ابن سعید ابن القیس الانصاری. اور 143 ہجری میں ان کی وفات ہے. 143 ہجری کے اندر ان کی وفات ہے. قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی. یحییٰ ابن سعید انصاری کے استاد ہے محمد ابن ابراہیم التیمی. تیم یہ قریش ہی کا ایک شعبہ ہے. قریش تو بہت بڑا خاندان ہے، تو اسی کا ایک جو ہے شعب تیم میں ہے، اس خاندان سے ان کا تعلق ہے. محمد ابن ابراہیم ابن حارث التیمی 120 ہجری کے اندر ان کی وفات ہے. محمد ابن ابراہیم التیمی 120 ہجری میں وفات ہے. انہ سمیع القمۃ ابن وقاص اللیثی. محمد ابن ابراہیم التیمی کے استاد ہوتے ہیں القما ابن وقاص اللیثی. یہ القما ابن وقاص اللیثی جو ہے، ان کے بارے میں دو قول ہیں. بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ صحابی ہے القما ابن وقاص اللیثی، اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ تابعین میں سے ہیں. القما ابن وقاص یہ تابعین میں سے ہیں، تو دو قول ہو گئے القما ابن وقاص اللیثی کے سلسلے کے اندر. اور لیث قبیلہ مشہور ہے، उसकी तरफ इनकी निस्बत करके इनको लैसी कहा जाता है। يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه یہ علقمہ ابن وقاص اللیثی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو منبر مبارک پر یہ حدیث بیان فرماتے ہوئے سنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سن 23 ہجری میں ان کی شہادت ہے، 20 اور 3 سن 23 ہجری میں شہادت ہے۔ بخاری شریف میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 60 روایتیں منقول ہیں، الجامع الصحیح میں 60 حدیثیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور یہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب تفنن ہے کہ پہلی حدیث حضرت عمر کی سند سے لائے اور آخری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سند سے لائے۔ بخاری شریف کی اول حدیث حضرت عمر سے اور آخری حدیث حضرت ابو ہریرہ سے، گویا جلالی صحابی سے کتاب شروع کی اور جمالی صحابی پر کتاب مکمل کی، اور اس میں ہم کو سبق دیا کہ جلال اور جمال کے بیچ میں رہنے کا، ہمیشہ جلال بھی اچھا نہیں اور ہمیشہ جمال بھی اچھا نہیں، اس کے بیچ بیچ میں رہنے کا، جلال اور جمال کے بیچ میں۔ اب مزید باتیں دیکھو سند کے بارے میں، اتنا ہو گیا، اب پھر سے سند کے اوپر غور کرو۔ امام بخاری کے استاد حمیدی، ان کے استاد حضرت سفیان ابن عیینہ، ان کے استاد حضرت یحییٰ ابن سعید الانصاری، ابھی آپ کو بتلایا کہ سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ تعالی یا تو تابعی ہے یا تبع تابعین میں ہے، دونوں باتیں ان کے بارے میں۔ اب آگے جو ہے تینوں حضرات تابعی ہیں، کون؟ یحییٰ ابن سعید تابعی، محمد ابن ابراہیم التیمی تابعی، علقمہ ابن وقاص لیثی تابعی۔ تو حدیث شریف کیسی ہو گئی کہ تین تابعی ہے اور ایک صحابی سے منقول ہے، تین تابعی اور ایک صحابی سے یہ روایت منقول ہے، اور تین تابعی آ گئے ایک سند میں، تو یہ بھی ایک فضیلت کی چیز ہو گئی کہ اس پہلی سند میں تین تین تابعین کرام ہیں اور ایک صحابی ہے، یہ بھی فضیلت کی چیز ہو گئی۔ اور اگر علقمہ ابن وقاص اللیثی کو صحابی مانو تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ دو تابعی اور دو صحابی سے روایت ہے، سند کے اندر دو تابعی ہو گئے اور دو صحابی ہو گئے۔ تو آپ کو قول بتلایا کہ علقمہ ابن وقاص اللیثی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی بعض حضرات نے صحابی بتلایا ہے، تو پھر دو صحابی اور دو تابعی ہو گئے سند میں، یہ بھی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ کسی سند میں دو دو صحابی آ جاوے، یہ بھی کمال کی بات ہے۔ اس کے بعد ایک بات اور دیکھو سند کے بارے میں، پہلے نمبر پر ہیں حدثنا، پھر آگے چل کر آتا ہے اخبرنی، پھر آگے ہیں انہ سمیع، گویا حدیث شریف کی روایت کے تینوں طریقے سند اول میں جمع ہے۔ حدیث شریف کی روایت کرنے کے تینوں طریقے سند اول میں جمع ہیں، اپنے نخبہ کے اندر پڑھ لیا ہے، تو حدثنا بھی آ گیا اور اخبرنی بھی آ گیا اور سمیع بھی آ گیا،
تینوں چیز آ گئی.
البتہ ابو ذر ہروی رحمت اللہ علیہ کا جو نسخہ ہے, بخاری شریف کے الگ الگ نسخے ہیں, جیسے امام شیربری رحمت اللہ علیہ کا نسخہ ہے جو ہمارے درمیان معروف اور متداول ہے, محمد یوسف شیربری امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے خاص شاگرد, لیکن ایک نسخہ اور ہے ابو زید ہروی کا. ابو زید ہروی کے نسخے کے اندر کیا ہے؟ وبه قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان عن یحیی بن سعید.
یہ فرق ہے, دھیان سے دیکھو. ابو زید ہروی کے سند میں نسخے میں کیسے سند ہوگی؟
وبه قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان عن یحیی بن سعید الانصاری.
تو وہ نسخہ اگر لیوے تو حدیث شریف کی روایت کا چوتھا طریقہ ان انا بھی آ گیا.
ابو زید ہروی والا طریق لیتے ہیں ان کا نسخہ تو چاروں طریقے جمع ہو گئے, حدثنا ان انا اخبرنا اور سمعنا, چاروں طریقے جمع ہو گئے.
یہ پہلی سند کا کمال ہے کہ حدیث شریف کی روایت کے چاروں طریقے پہلی سند کے اندر جمع ہے.
اس کے بعد دیکھو امام بخاری کے استاد امام حمیدی, امام حمیدی کے استاد حضرت سفیان, حضرت سفیان کے استاد یحییٰ ابن سعید الانصاری, برابر. یحییٰ ابن سعید سے لے کر کے آگے تک حدیث پورے پوری غریب ہے, سند پورے پوری غریب ہے, اس لیے کہ ایک ہی راوی ہے ہر طبقے میں نقل کرنے والے. یحییٰ ابن سعید اکیلے نقل کرتے ہیں محمد ابن ابراہیم التیمی سے, اور محمد ابن ابراہیم التیمی اکیلے نقل کرتے ہیں حضرت علقمہ ابن وقاص اللیثی سے. تو آگے حدیث کے اندر, یعنی اچھی طرح دھیان میں رکھنا کہ یحییٰ ابن سعید سے آگے نقل کرنے والے ایک ہی فرد ہے, اور جہاں ایک ہی فرد ایک فرد سے نقل کرے وہ سند غریب ہو جاتی ہے. تو اس کو کہتے ہیں متفرد سند, کہ یحییٰ ابن سعید سے آگے کیا ہے روایت میں, تفرد ہے, اس لیے سند کیسی ہو گئی, غریب ہو گئی ہے. اب رہا حضرت یحییٰ ابن سعید, تو ان سے یہاں نقل کرنے والے حضرت سفیان ہیں, لیکن بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یحییٰ ابن سعید سے اس حدیث کو نقل کرنے والے 700 افراد ہیں, اگرچہ یہاں امام بخاری نے امام سفیان کا نام لیا, لیکن حضرت یحییٰ ابن سعید سے اس حدیث کو نقل کرنے والے کتنے ہیں, 700 افراد ہیں. اور دوسرے قول کے اندر 330 افراد ہیں کہ حضرت یحییٰ ابن سعید سے اس روایت کو نقل کرنے والے افراد کتنے, 330. اور تیسرا قول یہ ہے کہ حضرت یحییٰ ابن سعید سے اس حدیث کو نقل کرنے والے 250 افراد ہیں. اس لیے یحییٰ ابن سعید کے اوپر یہ سند تواتر کے درجے میں ہے, متواتر سند ہے. تو یہ عجیب و غریب سند ہے کہ یحییٰ ابن سعید سے آگے بڑھو, یعنی محمد ابن ابراہیم دہمی, علقمہ ابن وقاص لیثی اور وہ حضرت عمر سے, وہ فرد عن الفرد ہے, متفرد سند ہے, اس لیے سند غریب کہلائے گی. اور حضرت یحییٰ ابن سعید سے نقل کرنے والے 700,
या 330 या 250, इसलिए यहिया इब्ने सईद के बाद ये हदीस मशहूर और मुतवातिर हो गई। ये भी अजूबा है इस रिवायत का कि सनद का ऊपरी हिस्सा ये तफर्रुद है, गरीब है, लेकिन बाद वाला हिस्सा ये तवातुर के दर्जे में है कि जब किसी रिवायत को नकल करने वाला जम्मे गफीर हो तो उसको कहते हैं सनद मुतवातिर हो गई। समझ में आ रही है बात कुछ कुछ के बाद? एक बात और ध्यान में रखो अच्छी तरह, यहाँ यहिया इब्ने सईद के बाद सनद गरीब है लेकिन सही है। गरीब सनद होने के बावजूद कैसी है? सही है, इसलिए कि रुवात जितने भी आगे हैं वो सब पावरफुल रावी है, कोई भी रावी मुतकल्लम भी नहीं है। तो यहिया इब्ने सईद के आगे जो रावी है हजरत मोहम्मद इब्ने इब्राहिम अत-तैमी, हजरत अलकमा इब्ने वक्कास, तो ये रावी आगे वाले अगरचे मुतफर्रिद है लेकिन पावरफुल रावी है, सही और सिका रावी है, इसलिए सनद गरीब होने के बावजूद सही है। गरीब बमाना ज़ईफ नहीं करेंगे यहाँ पर, यानी कहते ना कि भाई इस हदीस की सनद ज़ईफ है, तो ये ज़ईफ नहीं है बल्कि गरीब है, मुतफर्रिद है लेकिन सही है। क्योंकि हजरत यहिया इब्ने सईद के आगे नकल करने वाले हजरात सब पावरफुल है, मजबूत रावी है सब के साथ। उसमें एक बात और मिला लो, हदीस शरीफ का जो मजमून है वो मजमून दूसरे सहाबा से भी मनकूल है। हदीस शरीफ का मजमून हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अनहु के अलावा दूसरे सहाबा किराम से भी मनकूल है। और जब कोई रिवायत मुतअद्दद सहाबा से मनकूल होती है तो वहां सनद के अंदर गरीब होने से कोई जरर और नुकसान नहीं होता। जब कोई हदीस का मजमून मुतअद्दद सहाबा से मनकूल होता है तो वहां पर हदीस शरीफ की सनद के अंदर गराब तफर्रुद, इससे कोई नुकसान नहीं होता। तो यहाँ हदीस शरीफ का जो मजमून है हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हों के अलावा दीगर सहाबाए किराम से भी मनकूल है, इसलिए सनद के अंदर गराबत के बावजूद मजमून मुतवातिर है। सनद में गराबत होने के बावजूद हदीस शरीफ का मजमून कैसा है? मुतवातिर है, इसीलिए जो है यहाँ किसी तरह का कोई एतराज नहीं किया जाएगा। तो चूंकि बुखारी की सनद आला दर्जे की होती है लेकिन इस सनद में ये थोड़ी सी बातें थी, इसीलिए जरा खोल करके आपको बतला दिया गया। इस हदीस शरीफ के रावी सैयदना हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, उनसे हदीस सुनी है अलकमा इब्ने वक्कास ने, जबकि हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर पर खड़े हुए थे, मिंबर पर थे। आगे किताबुल जुमा के अंदर मिंबर की पूरी दास्तान आएगी इंशाल्लाह। यहाँ इतना समझ लो कि मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर पहले मिंबर नहीं था, जब मस्जिद नबी शरीफ बनाई गई तब, बल्कि एक खजूर का सूखा तना खड़ा कर दिया गया था। खजूर का जो तना होता है वो सूखा, खजूरी का तना पूरा सूखा वो खड़ा कर दिया गया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी को टेक लगाकर खुतबा देते थे। फिर मिंबर बाद में बनाया गया। मदीना में एक औरत का गुलाम था, बड़े ही था, बड़ा एक्सपर्ट था मिंबर बनाने लकड़ी के काम में, तो उसके पास जो है मिंबर शरीफ बनवाया गया। کب بنایا گیا یہ ممبر شریف؟ تو روایات میں اس قدر اختلاف ہے
کہ فیصلہ کرنا مشکل. سن 2 ہجری سے لے کر سن 8 ہجری تک کے اقوال ملتے ہیں. سن 2 ہجری سے لے کر سن 8 ہجری تک کے اقوال ملتے ہیں کہ ممبر کوئی کہتا ہے 2 ہجری میں بنا، کوئی کہتا ہے 3 میں بنا، کوئی کہتا ہے 4 میں، کوئی کہتا ہے 5 میں، 6 میں، 7 میں، 8 میں، اتنے اقوال ہے. 2 سے لے کر 8 ہجری تک میں کسی وقت ممبر شریف بنا، اور ممبر شریف جب لگایا گیا تو وہ تنافر ہویا تھا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تنے کو مسجد نبوی میں ہی دفن کرا دیا، اور وہیں پر ہے استوانۂ حنانہ جو مسجد نبوی شریف میں 8 ستون مشہور ہے متبرک، اس میں سے ایک کا نام ہے استوانۂ حنانہ. تو حنانہ کے معنی رونے والا. تو وہ جو کھمبا تھا کھجور کی لکڑی کا تنا جو رویا تھا، تو پھر اس کو حضور نے وہیں دفن کرا دیا اور وہاں اس وقت پیلر بنا ہے، اس لیے اس کا نام رکھا گیا استوانۂ حنانہ، رونے والا کھمبا. یہ تو یہ ممبر سے پہلے تھا، بعد میں ممبر شریف بنایا گیا. تو ممبر پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث سنائی. ممبر کا مادہ ہے نون با اور را، یاد رکھنا. اور نون با را کا مادہ ہوتا ہے الارتفاع، یعنی بلندی. اسی لیے ممبر وہ ہوتا ہے جو بلند اور اونچا ہو، اور عام متن ممبر بلند اور اونچا ہوتا ہے، اور جو اس پر خطبہ دیتا ہے وہ بھی اونچا ہو جاتا ہے. خطیب صاحب مولانا صاحب اس پر چڑھ گئے تو بھی اونچے ہو جاتے. تو لغوی معنی الارتفاع، اور نفس سے ممبر اونچا ہوتا ہے اور اس پر کھڑا رہنے والا بھی اونچا ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو ممبر کہا جاتا ہے. اب ممبر پر عام طور پر خطبہ دیا جاتا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر پر کھڑے ہو کر یہ حدیث شریف سنائی، ممبر پر سے سنائی. تو اس سے بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری ممبر والی حدیث پہلے لا کر کے خطبہ دینے بتلانا چاہتے ہیں. یعنی وہ جو اشکال تھا کہ امام نے خطبہ کیوں نہیں لکھا، اس کا ایک جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ ممبر کے اوپر خطبہ دیا جاتا ہے، اور حضرت عمر نے ممبر شریف کے اوپر حدیث بیان کی، گویا کہ یہ خطبہ ہی ہے. یہ خطبے والی ممبر والی حدیث لا کر کے اسی حدیث کو امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ خطبہ بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ ممبر پر جو بات کہی جاتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ خطبہ. اور وہ ممبر والی حدیث پہلے لائے، گویا کہ یہی خطبہ ہے. لہذا اب اشکال باقی نہیں رہا کہ بھائی امام بخاری نے خطبہ کیوں نہیں لکھا. ارے بھائی خطبہ ہی ہے یہ رہا، یہ حدیث انما الاعمال بالنیات کیا ہے؟ خطبہ. دلیل کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ممبر شریف پر سنایا تھا، اور وہ روایت لا، اس لیے وہ خطبہ ہو گئے. اب حدیث شریف کے نام سنو. نمبر 1، اس حدیث شریف کا پہلا نام ہے حدیث الاعمال، چونکہ اس میں ہے انما الاعمال بالنیات، اسی لیے حدیث شریف کا نام رکھا گیا ہے حدیث الاعمال. نمبر 2، حدیث النیت، یہ بھی اس کا نام ہے، چونکہ حدیث شریف میں ہے انما الاعمال بالنیات، اور بعض طرق میں بالنیتی مفرد بھی ہے. اس اعتبار سے حدیث شریف کا نام کیا رکھیں گے؟ حدیث نیت. تیسرا نام حدیث شریف کا حدیث عمر، چونکہ راوی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے حدیث شریف کا نام کیا رکھا گیا؟ حدیث عمر. سمجھ گئے؟ تو 3 نام ہو گئے روایت کے. پہلا نام کیا؟ اعمال. دوسرا نام کیا ہو گیا؟ اور تیسرا نام کیا ہو گیا؟ تو تینوں کی وجہ تسمیہ بھی ذہن نشین ہو گئی کہ یہ 3 نام ہیں حدیث شریف کے.
اس کے بعد ایک اہم نازک بات سمجھے،
امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو 7 جگہ پر ذکر کیا ہے پوری الجامع الصحیح میں. کتنی جگہ؟ 7 جگہ پر یہ روایت ہے, لیکن سب سے زیادہ اختصار کے ساتھ یہاں پر ہے, سب سے زیادہ اختصار کے ساتھ یہ روایت. دوسری جگہ لمبی ہے یہ روایت, یہاں اختصار ہے روایت کے اندر. اب پہلے 7 مقامات کی طرف میں اشارہ کر دیتا ہوں تاکہ جمعرات جمعہ کل آرام سے بیٹھ کے تلاش کرو اور سنیچر کو 7 مقامات نکال کر کے لاؤ. میں عنوان کے اشارے دیتا ہوں کہ 7 جگہوں میں کہاں کہاں ہیں یہ روایت. نمبر 1 یہاں ہو گیا برابر بدو الوحی میں, ایک یہاں پر. نمبر 2 کتاب الایمان والنذور میں بھی یہ روایت ہے. کتاب الایمان والنذور, ایمان یمین کی جمع قسم اور نذور نظر منت, تو کتاب الایمان والنذور کے اندر بھی یہ روایت ہے. وہاں ایک باب ہے باب النیت فی الایمانی, کتاب الایمانی و النذور کے اندر ایک باب ہے باب النیت فی الایمانی. 2 مقام ہو گئے. تیسرا مقام سمجھو, کتاب الایمان میں بھی یہ روایت ہے. ایمان اور ایمان, کتاب الایمان کے اندر بھی یہ روایت ہے. وہاں باب ہے باب ما جاء ان الاعمال بالنیت والحسبۃ ولکل امرئ ما نوى. کتاب الایمان کے اندر باب ہے باب ما جاء ان الاعمال بالنیت والحسبۃ ولکل امرئ ما نوى, وہاں بھی یہ روایت ہے. چوتھا مقام دیکھو, کتاب العتق میں یہ روایت ہے. کتاب العتق میں باب الخطء والنسيان في العتاقة والطلاق, باب الخطء والنسيان في العتاقة والطلاق, وہاں پر بھی یہ روایت ہے. 4 مقام ہو گئے. 5واں مقام کتاب مناقب الانصار میں بھی یہ روایت ہے. کتاب مناقب الانصار باب ہے باب ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ الى المدینہ. کتاب مناقب الانصار کے اندر باب ہے باب ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ الى المدینہ. 5 مقام ہو گئے. 6 مقام ہو گیا, کتاب النکاح میں بھی یہ روایت ہے. کتاب النکاح میں کون سے باب میں ہیں؟ باب من ہجر او عمل خیرا لتزویج امرات فلہ ما نوا. زوردار باب امام بخاری نے قائم کیا ہے. باب من ہاجر او عمل خیرا لتزویج امرات فلہ ما نوا. 6 مقام ہو گئے. 7واں مقام کتاب الحیل کے اندر بھی یہ روایت ہے. کتاب الحیل, ہیلوں کی جمع. باب ہے باب فی ترک الحیل وان لکل امرئ ما نوا. تو کتاب الحیل کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. یہ 7 مقامات ہیں کہ جس کے اندر یہ روایت موجود ہے, اس لیے 7 مقامات نشان کر کے کتاب سے نکال کر کے لاؤ. یہ کیوں؟ اس لیے کہ جب حدیث شریف الگ الگ سند الگ الگ طریق سے آتی ہے تو کسی جگہ کوئی لفظ زیادہ کسی جگہ کوئی لفظ کم. جیسا کہ بتلایا کہ 7 جگہ امام بخاری نے یہ روایت نقل تو کی, لیکن سب سے زیادہ اختصار یہاں پر ہے اور دوسری جگہ کے اوپر یہ روایت تھوڑی لمبی ہے.
اب سوال یہ کہ شروع میں امام بخاری نے اختصار کیوں کیا؟ کیا بات پیش آئی کہ آپ نے یہاں روایت کو اختصار کے ساتھ ذکر کیا؟ تو پہلی وجہ سمجھو یہاں کیوں اختصار کے ساتھ ذکر کیا؟ اپنے استاد محترم حضرت حمیدی رحمت اللہ علیہ کی سند سے جیسا سنا ویسا نقل کر دیا اور استاد محترم نے اختصار کے ساتھ سنایا، اسی لیے امام بخاری نے بھی اختصار کے ساتھ نقل کیا. جس استاد کے طریق کے اندر جی روایت کے جو الفاظ آئے، امانت داری کا تقاضا یہ ہے کہ اسی طرح نقل کرو. یہاں استاد امام حمیدی کی طریق سے روایت لانی تھی، لہٰذا استاد امام حمیدی نے جتنی مختصر سنا امام بخاری نے اتنی مختصر ذکر کی، کوئی تفصیل ذکر نہیں کی. یہ ہے پہلی وجہ. دوسری وجہ سمجھو، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نیت کے متعلق تمام احکام بیان کرنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ نیت کا استحضار کرانا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے یہاں روایت مختصر ذکر کی کہ نیت کے جمیع احکام کی وضاحت نہیں کرنی تھی، بلکہ نیت کا استحضار کرانا تھا امام کو. اس لیے استحضار تو ایک جملے پر بھی ہو جاتا، جیسے کسی کو کہہ دے انما الاعمال بالنیات، اس سے بھی نیت کا استحضار ہو جائے گا. تو یہاں امام کا مقصود نیت کے جمیع احکام نہیں ہے، بلکہ نیت کا استحضار ہے، اور نیت کا استحضار اختصارت روایت نقل کریں گے تو بھی ہو جائے گا. نمبر تین، تیسری ایک بات سمجھو، حضرات محدثین کے درمیان ایک مسئلہ مختلف بھی ہے کہ حدیث شریف کا اختصار کرنا جائز ہے کہ نہیں ہے. یعنی جو حدیث لمبی منقول آئی اس کو مختصر کر کے پیش کر سکتے ہیں کہ نہیں پیش کر سکتے ہیں؟ یہ مسئلے میں ائمہ حدیث کا اختلاف ہے. تو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ طویل حدیث کا اختصار کرنا جائز ہے. تو اپنے مسلک کی ترجمانی عملاً کر کے دکھا دی، اپنے مسلک کی ترجمانی امام بخاری نے عملاً کر کے دکھلا دی کہ بھائی میرا مسلک یہ ہے کہ حدیث شریف میں اختصار جائز ہے، اسی لیے میں پہلی حدیث اختصار کے ساتھ لایا ہوں، میرا مسلک سمجھ لو. یہ تین وجوہات ہیں یہاں حدیث کو اختصار کے ساتھ پیش کرنے کی. پہلی وجہ کیا بتلائی؟ حمیدی رحمت اللہ علیہ سے جیسا سنا ایسا نقل کر دیا، اور امانت داری کا تقاضا وہی ہے کہ بھائی کوئی آپ کو لمبی لمبی سنائے، لیکن آپ نے استاد نے آپ کو مختصر سنائے، تو جیسا استاد نے سنایا امانت داری کے ایسا ہی سناؤ دوسروں کو. دوسری وجہ کیا؟ نیت کا استحضار کرانا چاہتے ہیں، نیت کے سارے مسائل بیان کرنا نہیں چاہتے، اور نیت کے استحضار کے لیے اختصار کے ساتھ بھی کافی ہے. تیسری وجہ کیا بتلائی؟ حدیث شریف کا اختصار جائز ہے یا نہیں ایک مختلف بھی مسئلہ ہے. اس میں امام بخاری نے اپنا رجحان عملاً بتلا دیا کہ دیکھو میں نے حدیث شریف مختصر کر کے پیش کی، معلوم ہوا کہ میرے نظر میں حدیث شریف کو اختصار کے ساتھ پیش کرنا جائز. یہ تین وجہ ہو سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اختصار کیا. یہاں پر یہ بدول وحی میں، کتاب الایمان میں، کتاب العلم میں بہت سی روایتیں ایسی ہیں کہ پوری الجامع الصحیح میں، پوری کتاب کے اندر کوئی حدیث پانچ بار آئی، کوئی حدیث سات بار آئی، کوئی حدیث دس بار آئی، اکیس مرتبہ بھی آئی. لہذا اب مثلاً اس ایک حدیث کا سبق ہو گیا تو سات حدیث کا سبق ہو گیا، چونکہ یہ حدیث سات جگہ پر ہے تو سات روایت کا سبق ہو گیا. اب جو حدیث ایسی آئے گی جو اکیس مرتبہ ہے پوری کتاب میں، تو یہاں آئے گی تو سمجھو اکیس حدیث کا سبب ہو گیا. اس لیے تمام فروق اپنے کو نکال لیں گے تاکہ سب جگہ کے اوپر جو ہے مسئلہ حل، کہ بھائی یہاں پڑھ لیا بات ختم، اب دوسری جگہ پر کیا کرنے کا، ترجمۃ الباب اور روایت میں کیا ربط ہے، بس اتنا دیکھ کے چلو آگے. چونکہ حدیث پوری یہاں ایک جگہ حل کر لی ہے، دوسری جگہ کس ترجمۃ الباب کے ذیل میں امام یہ روایت لائے، اب اس کتاب میں ایک عنوان ہوگا دیکھ نکالو، تکرار روایت کی وجہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت ساری روایات کو مقرر کیوں لاتے ہیں، اس پر پوری تفصیل کے ساتھ لکھ دیا ہے کہ روایات کے اندر تکرار کی وجوہات، تو بہت ساری روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس کتاب کے اندر مقرر سکرر لاتے ہیں اور پیش کرتے ہیں، تھوڑا بعد میں دیکھ لینا اس عنوان کو، تکرار روایت کی وجوہات۔ تو یہ ہو گئی پوری سند شریف۔ وبه قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع القمد بن وقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم وعنا جمیعا۔ صحابی کا نام کیسے پڑھیں گے؟ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم وعنا جمیعا، عنہ یعنی وہ صحابی، وعنہم یعنی سند کے تمام حضرات اور جمیع صحابہ، اور وعنا جمیعا ہم پڑھنے پڑھانے والے بھی آ گئے، یہ جامع دعا ہو جائے گی رضائے الہی کی۔ ان یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ علی المنبر، میں نے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو منبر مبارک پر یہ حدیث ارشاد فرماتے ہوئے سنا، یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول۔ ابھی کا ہم اصطلاح ذہن میں رکھ لو، قرآن کی آیات میں شان نزول ہوتا ہے تو احادیث میں شان ورود ہوتا ہے، یعنی یہ آیت کیوں نازل ہوئی، کیا واقعہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، اس کو ہم شان نزول کہتے ہیں۔ تو بہت سی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، تو اس کے پیچھے کیا تھا، کون سا واقعہ تھا کہ حضور نے یہ حدیث ارشاد فرمائی؟ تو جس پس منظر میں، جس واقعے کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حدیث بیان فرمائے، اس کا نام کیا رکھیں گے؟ شان ورود۔ اب اس حدیث شریف کا شان ورود دھیان سے سمجھو۔ امام طبرانی رحمت اللہ علیہ نے اس کا شان ورود نقل کیا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے درمیان میں ایک صحابی تھے، جس صحابی نے ام قیس نام کی ایک عورت کو شادی کا پیغام دیا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو ام قیس کہنے لگی کہ میرے ساتھ شادی تمہاری بہت مشکل، اگر شادی کرنی ہو تو ایک شرط ہے میری، اور وہ شرط یہ ہے کہ تم ہجرت کر کے مدینہ آ جاؤ تو میں تم سے نکاح کر لوں، ورنہ تم سے میرا نکاح نہیں ہوگا، صاحب منع کر دیا۔ تو یہ صحابی جو ہے باقاعدہ سفر کر کے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے، چونکہ نکاح کا پیغام دیا ام قیس کو، اور ام قیس نے شرط لگا دی کہ میں نکاح اسی وقت کروں گی جب آپ ہجرت کر کے مدینہ آ جاؤ، ورنہ نکاح نہیں کروں گی۔ تو انہوں نے شادی کے خاطر باقاعدہ مکہ سے مدینہ کی ہجرت کی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہو گئی کہ انہوں نے ہجرت جیسا اونچا عمل ایک عورت کے ساتھ شادی کرنے کے لیے کیا، ہجرت تو بہت اونچا عمل ہے، الہجرت تہدم ما کان قبلہ، ہجرت کی برکت سے پچھلے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں، بہت اونچا عمل ہے ہجرت تو۔ اب حضور کو پتہ چلا کہ انہوں نے ہجرت جیسا مبارک عمل کیا ایک عورت کے ساتھ شادی کرنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور صحابہ کے مجمع میں حضور نے نصیحت فرمائی انما الاعمال بالنیات. یہ پوری حدیث. یہ ہو گیا واقعہ شان ورود. اس واقعے کو کیا کہتے ہیں؟ شان ورود. یعنی یہ حدیث حضور نے اس صحابی کے پس منظر میں ارشاد فرمائے. پھر اس صحابی کا نام ملتا ہی نہیں ہے روایتوں میں. اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ پھر ہم تمام صحابہ نے آپس کے اندر مشہور کر ڈالا کہ مہاجر ام قیس. ان کا نام کیا مشہور کر ڈالا؟ مہاجر ام قیس. کہ انہوں نے ام قیس کے لیے ہجرت کی. اس لیے ان کا شہرت ہی ہو گئی مہاجر ام قیس. تو اس طریقے کا معاملہ ہو جاتا ہے بعض مرتبہ. کسی کا اصلی نام ہی مخفی ہو جاتا ہے اور اس کے بجائے ان کے ساتھ کوئی دلچسپ واقعہ ہو تو اسی سے وہ مشہور ہو جاتے ہیں. جیسے حضرت سفینہ کا نام معلوم ہے کسی نے؟ کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہے, نام معلوم ہے. تو سفر سے واپسی کے اندر سب لوگ ان پر مال لاکھ ڈال رہے ہیں. ہر ایک جیسے کہ سماعت میں جاتے ہیں طلبا, تو واپسی میں جو ساتھی بیچارہ صوفی صافی قسم کا ہو سب اپنے پوٹلے اس پر ڈالیں گے, اٹھا لیں گے, اٹھا لیں گے, اٹھا لیں گے. وہ بےچارا اللہ والا صوفی آدمی ہے بھائی, جو ڈالے لاؤ بھائی, سب کا اٹھا کے چلو گا. تو حضور نے دیکھا کہ سب ان کو سامان ڈال لے. تو حضور نے کہا کہ تم انسان نہیں ہو, سفینہ اور کشتی ہو کہ سب کا سامان لوٹ کر کے لے کے آ رہے. تو ان کی کنیت ہی مشہور ہو گئی کہ سفینہ. اور صحابہ کو یہ چیز بہت پسند تھی کہ بارگاہ رسالت سے کوئی لقب مل جاوے اسی سے مشہور ہو جاوے. تو یہاں پر بھی یہ ہو گیا کہ ان کا نام کیسے کیا مشہور ہو گیا؟ مہاجر ام قیس. کہ انہوں نے ام قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح کرنے کی نیت سے ہجرت کی. اسی واقعے اسی نام سے وہ مشہور ہو گئے صحابہ کرام کے درمیان کے اندر. یہ ہے حدیث شریف کا شان ورود. بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ یہ حدیث شریف ابتدائی ہجرت کی ہے, شروع ہجرت کی یہ روایت ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے, شروع زمانے کے اندر یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بیان فرمائی. ابتدائے ہجرت میں اس حدیث شریف کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا. بس